میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کے 4 ایپیسوڈ ہوں گے جو مختلف ایام میں ہوں گے, کیونکہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخرہ یہ الحمدللہ مسلمان مناتے ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ مزید کچھ عرض کروں گا. پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں. نبی رحمت, شفیع امت, تاج دار رسالت, سراپا جود و سخاوت, شمع بزم ہدایت, مصطفیٰ جان رحمت, نوشہ بزم جنت, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو شخص مجھ پہ ہر دن اور ہر رات میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے 3-3 بار درود پاک پڑھے تو اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ شامل ہے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد جمیل عطاری مدنی, ہمارے استاد محترم بھی ہے, مبلغ دعوت اسلامی فراد عطاری مدنی, مبلغ دعوت اسلامی عدنان چشتی مدنی, مبلغ دعوت اسلامی نور عالم عطاری مدنی. انشاءاللہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے گفتگو کریں گے. ابتدان میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, بڑا مشہور ہے, ہم نے اسکول کی کتابوں میں اس واقعے کو پڑھا ہے, شاید آپ سنیں تو آپ کو بھی یاد آئے کہ ہاں ہم نے بھی اسکول کی دوسری یا تیسری کتاب میں جو اردو کی کتاب تھی اس میں یہ پڑھا تھا. آج اس واقعے کو ہم سنتے ہیں, اس کے راوی کون ہے. حضرت سیدتنا انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے 3 سال پہلے جو آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یتیم بچیاں محلے کی جو پڑوس کی تھیں ان کے یہاں جا کر ان کی بکریوں کا دودھ دھو دیا کرتے تھے, یا وہ اپنی بکریاں آپ کے پاس لاتی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دل جوئی کے لیے ان کی بکریوں کا دودھ دھو کر ان دودھ نکال کر ان کو دیا کرتے تھے. حضرت سیدنا محمد بن سعد وغیرہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے, خلافت پر متمکن ہو گئے, عہدۂ خلافت آپ کو مل گیا, تو محلے کی ایک بچی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہنے لگی, اب تو آپ خلیفہ بن گئے, اب تو آپ کے پاس منصب آ گیا, گویا کہ کہنے لگی تو اب آپ ہماری بکریوں کا دودھ تو نہیں دھوئیں گے کیونکہ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا. سبحان اللہ, قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ یہ نبی پاک کی تربیت کے بڑے ہی بہترین شاہکار تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, کیوں نہیں ہے بچی, اب بھی میں تمہیں دودھ دھو کر دیا کروں گا, تمہاری بکریوں کا دودھ دھو کر تمہیں اب بھی دیا کروں گا, اور مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. روایات میں ہے, خلیفۃ المؤمنین امیر المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر متمکن ہونے کے بعد بھی ان بچیوں کی بکریوں کا دودھ دھو کر انہیں دیا کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیسی عاجزی, کیسی انکساری, کیسی سادہ زندگی تھی کہ خلافت کا ایسا عالی مرتبہ آپ کا منصب ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معاملات میں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے محلے والوں کے ساتھ تعلقات تھے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی. آپ کا اخلاق, آپ کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جنہیں کوئی دینی یا دنیاوی منصب مل جاتا ہے تو بعض اوقات اس منصب کے بعد ان کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے, پیسہ آ جانے کے بعد ان کے انداز میں ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آ جاتی ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہمارا دین اور ہمارے خلفائے راشدین ان کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کوئی منصب مل بھی جائے, مال آ بھی جائے, ہمارے رویے تبدیل نہیں ہونے چاہیے. منصب دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارا اخلاص, ہمارا کردار, ہمارا ایٹیٹیوڈ لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ہونا چاہیے. یہ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا ایک پہلو ہے جس پر آج ہم نے بات کی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے روشن پہلو ہیں جو انشاءاللہ چار سلسلوں میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے سلسلے میں ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن پر, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عبادت پر, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والدین کریمین پر, آپ کے خاندانی پس منظر پر, آپ کے ایمان لانے اور دیگر اوصاف حمیدہ پر انشاءاللہ بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ. یہ مبلغین صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان کو بیان کریں گے. آپ بھی اپنا حصہ ملائیں, بڑے ہی شوق و ذوق کے ساتھ شریک ہوں, اور سوال کرنا چاہیں تو سوال بھی کر سکتے ہیں. اپنے پروگرام کو مزید انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. پہلے ہم کلام شامل کرتے ہیں. نور عالم بھائی ہمارے ساتھ شامل ہے. حضرت کلام ہمارے پروگرام میں شامل فرمائیں, اس کے بعد انشاءاللہ ٹاپک پر گفتگو. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد. ہم بھی مدینے میں جائیں گے, آج ہم بھی مدینے میں جائیں گے, آج نہیں تو کل سہیں. آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل سہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم نے تمہاری ہی لیا, آپ ہے روح کائنات. ہم نے تمہاری
حضور کعبہ حاضر ہے. Yeah.
مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی پر ہم بات کریں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ روشن چراغ ہے جن کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوا ہے اور اب بھی روشن ہو رہا ہے. آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اعلانیہ طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا بھی شروع کی, اور آپ کی نیکی کی دعوت سے کئی عشرہ مبشرہ کے افراد صحابہ کرام ایمان لے کر آئے, اور بہت ساری آپ کی خصوصیات ہیں, اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. پہلے میں مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں اگر آپ ارشاد فرمائیں, آپ کا نسب کیا تھا اور خاندانی پس منظر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا جو نسب ہے وہ چھ پشتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ عالی نسب ہے اس میں مرہ بن کعب ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے.
سبحان اللہ.
یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد, پھر ان کے والد, پھر ان کے والدوں کر کے چھٹی پشت پر مرہ بن کعب ہیں. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھٹے نمبر پہ جا کے دادا بن.
واہ واہ واہ.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو نسب مبارک ہے اس میں چھٹے نمبر پر, جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ, پھر حضرت عبد المطلب, اس طرح کرتے کرتے چھٹے نمبر پر مرہ بن کعب آتے ہیں. تو یوں سیم نسبی اعتبار سے جو نمبر ہے آبا و اجداد کا, تو مرہ بن کعب سے ایک لڑی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑتی ہے اور ایک لڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو.
کیا بات ہے, کیا یعنی یوں اگر دو شاخیں نکالیں تو اوپر جا کر وہ مرہ بن کعب پہ مل جائے,
یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں.
واہ واہ.
اور اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ, ان کا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سلسلہ نسب ہے قریشی نسب, تو یہ بھی آگے چل کر یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب یوں جڑ جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو والد گرامی ہیں ان کی چچا زاد بہن تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر.
واہ واہ واہ.
تو یوں یہ کزن تھے
آئے آئے آئے.
اور ان کا بھی یوں اسی سلسلہ قبیلہ قریش سے ہی جڑ جاتا ہے,
یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے,
دونوں طرف سے آپ قریشی ہیں.
اللہ,
قریشی ہیں.
کیا بات.
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک سے ایک لڑی کا جڑ جانا,
واہ واہ واہ,
یہ بھی ایک فضیلت والی چیز ہے.
بے شک بے شک.
قبیلہ قریش عرب کے تمام جتنے بھی قبیلے تھے ان تمام بے شمار قبائل میں سب سے سر فہرست, سب سے زیادہ شرف والا اعلیٰ نسب جس قبیلے کو سمجھا جاتا تھا وہ قبیلہ قریش تھا. اور قبیلہ قریش میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا.
واہ واہ.
یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کا ایک سلسلہ جو چل پڑا.
سبحان اللہ.
تو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حواء رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تعالی نے کثیر مردوں کو, کثیر عورتوں کو پیدا فرمایا, پھر ان کے بھی آگے اولاد در اولاد قبائل بنتے چلے گئے. تو ان تمام قبیلوں میں سب سے بڑھ کر قبیلہ جو فضیلت والا تھا قبیلہ
قریش تھا.
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلہ قریش سے تعلق.
واہ واہ ماشاءاللہ. ان دونوں طرف سے آپ قریشی ہیں, والدہ کی طرف سے بھی, تو یہ استاد صاحب نے ارشاد فرمایا. اب فراز بھائی, والدہ محترمہ اور والد صاحب لیکن یہ بھی ایک قابل ذکر آپ کی شخصیات ہے. تو والد محترم کے تعلق سے آپ کا نام کیا تھا؟ ایمان لانے کے تعلق سے اگر کچھ آپ ارشاد فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد کے اعتبار سے. والدہ کی طرف انشاءاللہ ہم عدنان چشتی بھائی سے کچھ ملفوظات سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی جو کنیت ہے وہ ابو قحافہ ہے اور اسی سے آپ زیادہ مشہور ہیں اور نام آپ کا عثمان ہے. اور ابتدا میں تو یہ ظاہر غیر مسلم تھے, اسلام لے کر نہیں آئے تھے
جی.
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دامن میں اولین شروع میں ہی آ گئے تھے
جی جی.
لیکن ایک واقعہ ایسا منسوب ہے ان کی طرف کہ جو ان کے والدین کے اسلام کی طرف آنے کا ایک سبب بھی بیان کیا جاتا ہے. ویسے تو اور بھی واقعات ہیں لیکن ایک اہم واقعہ جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ شروع کے اندر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کو بت خانے میں لے کے گئے تو ظاہر ہے کہ جو ان کا دین تھا اسی حساب سے انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرنا چاہی
جی.
اور کہا کہ یہ تمہارے معبود ہیں اور ان کے سامنے جو ہے وہ بلند آواز نہ کرنا اور ان کی تعظیم کرنا. تو جس جگہ پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد لے کر گئے تھے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیر کے طور پر اس کو کہا کہ میں جو ہے وہ بھوکا ہوں مجھے کھانا دے, میں بے لباس ہوں مجھے لباس دے. تو ظاہر ہے وہ کیا دیتا, وہ تو ایک تحقیر کے لیے اور تنبیہ کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ محض ایک پتھر ہیں اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو آپ نے اس کو پتھر مارا اور وہ گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو اب ان کے جو والد تھے جب وہ واپس آئے, ظاہر ہے اس دور میں بت کو مار دینا اور اس طرح گرا دینا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک کام سمجھا جاتا تھا کہ جو بہت برا کام ہو گیا ہے, برا کام سمجھا جاتا تھا. تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس گھر پر لے کر آئے تو کہا ان کی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی ان سے سارے ماجرے کا ذکر کیا
جی.
تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ ان کو چھوڑ دو.
اچھا,
اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے غیب سے یہ آواز سنی تھی کہ یہ اللہ کے نبی کے رفیق ہوں گے.
واہ واہ.
تو وہ ایک علامت تھی
سبحان
کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ آگے چل کر اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رفاقت حاصل کرنی ہے
اللہ
اور
اللہ.
یہ ایسی صحبت حاصل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نہ پہلے کسی کو مل سکی اور نہ آئندہ کبھی کسی کو ملے گی
جی جی.
لیکن پھر آپ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے کر آئیں, ام الخیر, اور پھر ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی.
اچھا, نام آپ کا عثمان ہے؟
نام آپ کا عثمان ہے اور کنیت آپ کی ابو قحافہ,
مشہور ابو قحافہ سے.
تو یہ پھر دونوں حضرات جو ہے وہ ایمان لے کر آئے اور پھر یہ بھی شرف صحابیت سے مشرف.
ماشاء اللہ. اچھا, یہاں جو آپ نے واقعہ بیان کیا سیدنا صدیق اکبر کا, اس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یاد اگر ہم دیکھیں تو کیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد والا جو واقعہ ہے وہ جو آپ کو چھوڑ کر گئے اور آپ نے جو پیچھے معاملہ کیا گیا معبودان باطل کے ساتھ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا انداز بھی وہی تھا. اور اچھا, پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن ہی سے اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہونا, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا آپ کے دل کے اندر یقین ہونا, موحد آپ تھے, تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان کیا کہتے ہیں عدنان بھائی آپ کو ملا اور پھر وہ آپ کی والدہ اور آپ کے والد میں بھی کنورٹ ہوا اور آپ کی والدہ محترمہ کے تعلق سے بھی آپ ارشاد فرمائیں.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی سے بڑی عظمت اور رفعت سے نوازا ہے.
واہ واہ.
اسلام اور دین اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت گویا بچپن ہی سے اللہ کریم نے آپ کو عطا فرما دی تھی. یہ وہ مومن ہے, وہ مسلمان ہے, ایک لمحے کے لیے بھی کفر ان کی جانب متوجہ نہیں
اللہ
ہوا.
اکبر.
ہمیشہ سے مسلمان ہے.
کیا بات.
علی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا ہے اور جو گواہی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے کی وہ آپ نے دی ہے. تو جو جس انداز میں اللہ کریم نے آپ کو اسلام کی اور ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے.
واہ واہ, کیا بات.
آپ کے والد صاحب ہوں, والدہ ہوں, ایک شرف اور بھی ہے آپ کو کہ آپ وہ صحابی رسول ہیں جو نسل در نسل چار پشتیں آپ کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا شرف پایا ہے انہوں نے. یعنی آپ کے والد بھی صحابی, آپ خود بھی صحابی, آپ کے بیٹے بھی صحابی, اور پھر جب بیٹے کے بیٹے ہیں محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابو قحافہ عثمان,
اللہ,
یہ چار پشتیں وہ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ مردمان میں سے ہیں. یہ شرف بھی اللہ کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے. دراصل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون قدرت یہ ہے, جب اللہ تبارک و تعالی نے کسی بندے سے کوئی لوگوں کی رہنمائی کے حوالے سے یا دیگر جو ہے وہ مخلوق خدا کی بھلائی کے حوالے سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری سعادتیں اس بندے کا مقدر فرما دیتا ہے. وہ نسب کے اعتبار سے بھی عالی ہوتا ہے, جیسے قریشی نسب ہونا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے ساتھ مل جانا یہ بہت اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ شرافت ہے. اس زمانے میں بھی اس کو شرافت ہی سمجھا جایا کرتا تھا. تو اللہ کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ شرافت بھی عطا فرمائی. پھر جو اولیت یعنی آپ کو جو ابو بکر کہا گیا وہ آپ کی جو کنیت ہے اسے اسم با مسمہ کہا جاتا ہے, یعنی یہ ایسے ہی کنیت نہیں ہے. ابو بکر اولیت والا, اسلام میں آپ اول ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے میں, حضور کی رفاقت میں, حضور کے ساتھ رہنے میں, قبر انور سے حضور کے ساتھ باہر آنے میں, یہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کریم نے آپ کو یہ سعادتیں عطا کر دی تھی, جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور حضور کی مبارک زندگی میں جو عمل مبارک ہے, جو آپ کا انداز زندگی ہے, وہ آپ کے یہ سعادتیں بتاتی ہیں کہ واقعی اللہ کریم نے آپ سے بہت بڑا کام لینا تھا. اور واقعی جو آپ کی خدمات ہیں, جو جس انداز میں آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جمع کیا ہے, جو خدمات ہیں آپ کی, مالی خدمات ہوں, جانی خدمات ہوں, وہ سب کی سب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سعادت مندیاں سامنے آتی ہیں. اور بندہ جو ہے وہ آپ کی قسمت پر رشک کرتا ہے کہ آپ کی والدہ بھی حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت صخر
ماشاءاللہ
آپ بھی صحابیاں ہیں اور ابتدا میں جو ہے وہ ایمان لانے والی خواتین میں شامل ہیں. اور انتقال جو ہے ان کا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی سے پہلے ہوا.
اچھا, یعنی پہلے ان کا انتقال ہوا اور بعد میں حضرت ابو قحافہ کا انتقال ہو.
عدنان چشتی بھائی نے جو بات کی نا, تو اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت کلام اس پر ہے.
جی جی,
تین چار لائنیں وہ میں بیان کروں گا تو لطف انشاءاللہ دوبالا ہو جائے گا. جو انہوں نے فرمایا
تو لطف دوبالا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں.
بالکل
ماشاءاللہ,
انہوں نے جو فرمایا نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لمحے بھر کے لیے بھی کفر متوجہ نہیں ہوا.
جی جی,
اب اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں فتاوی رضویہ میں, آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین مولا المسلمین امام الواصلین سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت امیر المؤمنین امام المشاہدین افضل الاولیاء المحمدیین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ رضوان الاجل الاظہر, دونوں حضرات عالم میں ذریت سے روز ولادت, روز ولادت سے سن تمیز, سن تمیز سے ہنگام ظہور پرنور آفتاب بعثت, ظہور بعثت سے وقت وفات, وقت وفات سے ابد الآباد تک بھی حمد اللہ تعالیٰ موحد مسلم و مومن و طیب و زکی و طاہر و نقی تھے دونوں حضرات, اور ہیں اور رہیں گے کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لحظہ ایک آن کو لو سے کفر و شرک اور انکار ان کے پاک مبارک ستھرے دامنوں تک اصلا نہ پہنچا. الحمد للہ رب العالمین. اور لکھتے ہیں کہ عالم ذریت سے روز ولادت تک اسلامی میثاق تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں روحوں سے جو عہد لیا تھا, الستو بربکم قالوا بلا, اس وہ مراد ہے. اور روز ولادت سے سن تمیز تک اسلام فطری کہ کل مولود یولد علی الفطرتی, یعنی جو یہ والی جو حدیث پاک ہے اس کے اعتبار سے فرمایا. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے سن تمیز سے روز بعثت تک اسلامی توحیدی کہ ان حضرات والا صفات نے زمانہ فطرت میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہ کیا, کبھی غیر خدا کو خدا نہ قرار دیا, یا ہمیشہ ایک ہی جانا, ایک ہی مانا, ایک ہی کہا, ایک ہی سے کام رہا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر ظہور بعثت سے ابد الآباد تک حال تو ظاہر و قطعی و متواتر.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ. انہوں نے
آپ کے آبا و اجداد کے بارے میں بتایا، نسب کے بارے میں بتایا، آپ نے بیان فرمایا ایمان کی طرف جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغب ہوئے، اس رغبت کی وجہ کیا بنی اور آپ کا جو اس طرف میلان تھا وہ کیسے ہوا؟
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جو آپ سے دوستی کا ایک تو تعلق تھا، یہ 16 یا 18 سال کی عمر میں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال چند ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں ان سے زائد ہیں،
اللہ
تو بس یہ دوستانہ ایک سلسلہ مکہ مکرمہ میں ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ویسے ہی حاضری دیتے رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وقت گزارتے رہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ گزشتہ چند منٹ پہلے ذکر ہوا کہ آپ کی پیشانی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے بت کو گرا دیا، توڑ دیا
جی۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بت پرستی سے نفرت تھی، اخلاق رذیلہ سے آپ کو نفرت،
سبحان اللہ۔
اب اور صحبت بھی ان کو اتنی عمر میں، یعنی گویا بالغ ہوتے ہی چند سال بعد ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق جڑ گیا، تو وہ صدق و امانت، وہ قلب کی صفائی، یہ ساری چیزیں تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انوار تجلیات ان پہ بھی صحبت کا اثر،
بالکل۔
تو اس صحبت کی مزید برکتیں یہ ملیں گے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو باطل عقائد و نظریات تھے ان سے بالکل دور رہے،
سبحان اللہ۔
اور چونکہ آپ تاجر بھی تھے تو تجارت کی غرض سے پھر آپ کے ملک شام وغیرہ کا آپ کا سفر بھی ہوا کرتا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے میں تجارت کے لیے ملک شام گیا ہوا تھا، تو وہاں پر جب آرام کیا تو ایک خواب دیکھا، وہ خواب تھوڑا سا ان کے لائف کے حساب سے بالکل ہی ایک یونیک سا خواب تھا۔ اچھا، وہاں پر ملک شام میں بڑے بڑے اس وقت عیسائی جو پادری تھے ان میں وہ بھی عقیدے کے درست جو نظریہ رکھنے والے جو ان دور کے علماء تھے،
جنہیں راہب کہا جاتا تھا
وہ بھی موجود تھے، اہل کتاب کے علماء
جی۔
تو ان میں ایک راہب تھے جن کا نام بحیرہ، وہ راہب اہل کتاب میں بہت زیادہ مشہور تھے ملک شام میں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب پھر اس بحیرہ نامی راہب کے پاس جا کر اس خواب کو سنایا اور اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہیے کہ یہ بڑا عجیب ایک خواب میں نے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔
صحیح۔
تو اس خواب دیکھنے والے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہنے لگے کہ کہاں سے آئے ہو؟
واہ 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 واہ۔
تو آپ نے عرض کیا مکہ مکرمہ سے، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے؟
کیا بات۔
تو آپ نے کہا کہ میرا قبیلہ قریش ہے، کیا کام کرتے ہو؟
اللہ اللہ۔
عرض فرمایا کہ تجارت کرتا ہوں، تاجر ہوں اور اسی حیثیت سے میں آیا ہوں۔ تو اس راہب نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے خواب کو سچا فرمائے تو وہ تمہاری قوم میں ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا،
سبحان اللہ،
اور اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے،
واہ واہ،
اور ان کے وصال کے بعد تم ان کے جانشین اور خلیفہ ہو۔
اللہ اللہ اللہ۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر کو پوشیدہ رکھا،
اپنے دل میں رکھا،
دل میں رکھا۔ اب یہ سفر سے جب واپسی آتے ہیں تو اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے ہو،
سبحان اللہ۔
اب جو کفار قریش تھے وہ تو کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے
جی۔
اب ایمان لانے کے حوالے سے جو رکاوٹیں وہ ڈال سکتے تھے، وسوسے پیدا کر سکتے تھے، تو اس طرح وہ مسلمانوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ اب ان کا ایک بڑا ٹارگٹ تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، چونکہ تجارت سے واپسی آئے ہیں اور ایک طویل وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گویا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 20-22 سال حضور کی بارگاہ میں رہ چکے ہیں، اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ان کے سامنے نہیں کیا تھا۔ تو کفار قریش آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ایسا ایسا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا ہے، یعنی اعلان نبوت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی نہ کی جائے وغیرہ، جو عقائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو
بتائے
بتائے۔ اب چونکہ خواب میں کی تعبیر میں بھی ایک چیز اشارہ کر دیا گیا تھا, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ مجھے یعنی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے
اللہ
کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, کوئی شک نہیں ہے.
واہ واہ.
پھر بھی تسکین قلبی کے لیے لیطمئن قلبی والی صورت تھی کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں.
سبحان اللہ.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خواب اور اس کی جو تعبیر بحیرہ راہب نے بیان فرمائی تھی وہ پورا واقعہ بیان فرمائے کہ ایسا ایسا تم نے خواب دیکھا, پھر بحیرہ راہب کے پاس گئے, اس نے تمہیں خواب کی یہ تعبیر بیان کی ہے.
سبحان اللہ.
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر کی تصدیق سنی,
اللہ اللہ اللہ,
فوراً کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا
صلی اللہ
و رسول, بارگاہ رسالت میں ایمان لے آئے.
واہ واہ.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ایمان کے گواہ بنے.
واہ واہ.
جب بندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو گواہی دے رہا ہوتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کو اپنے ایمان کا گواہ بنایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میرے ایمان لانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش.
سبحان اللہ.
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بڑی دیدنی تھی.
کیا بات.
اور ان کے ایمان لانے کے حوالے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ بالکل واضح فرما دیا ہے, فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا
جی
اس نے کچھ تردد کیا. تردد کا مطلب ہے سوچ بچار کرنا کہ آیا یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا جو میرا آبائی دین ہے وہ صحیح ہے.
صحیح.
تو اس نے کچھ وقت لیا سوچنے میں, کچھ سوچا, سوچ بچار کر کے پھر جب حقانیت اسلام کے سامنے آ گئی
تو
اسلام قبول کر لیا. فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے اسلام قبول کرتے وقت کچھ تردد کا مظاہرہ کیا سوائے ابو بکر.
واہ 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 واہ.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر کہ آپ اللہ کے رسول برحق, اس ایمان پر آپ کو کوئی تردد نہیں تھا, کوئی شک شبہ نہیں تھا, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حسنہ ہیں ان کے ذریعے سے ساتھ رہنے کی برکت سے, صحبت بابرکت کی بنا پر آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بالکل حقانیت کے ساتھ واضح تھی, گویا کہ ایک طویل عرصے تک ساتھ رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی انہوں نے شرک کرتے نہیں دیکھا.
سبحان اللہ.
حضور سے کوئی برائی نہیں دیکھی.
واہ واہ.
نہ سنی, نہ غیبت, نہ جھوٹ, کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا, ان کے سامنے اظہار کیا, تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کوئی شک شبہ پیدا نہیں,
کوئی رکاوٹ تھی نہیں قبول کرنے میں. کیا بات.
نبی کا رے خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے, نبی کا رے خدا کا مدح
کالز کی طرف بڑھیں گے, مگر یہاں فراز بھائی ایک خواب مفتی صاحب نے بیان فرمایا, ایک اور خواب بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا, وہ چاند کے ٹکڑے ہونے والا, اور ایک واقعہ اس طرح کا ہے نا کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے اور وہ عرب کے ایک ایک گھر میں جا کر گرے اور پھر جو ہے وہ چاند دوبارہ وہ جمع ہو کر, وہ کیا واقعہ ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو, عدنان چشتی بھائی کو یاد ہو, بیان فرما دیں. اصل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے حوالے سے مختلف واقعات ہیں اور سارے بڑے انٹرسٹ.
اللہ اللہ.
تو ایک تو یہ واقعہ جو آپ نے ابھی جس کا تذکرہ کیا خواب کا, لیکن میرے ذہن میں ایک اور واقعہ آ رہا تھا وہ میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں, کیونکہ یہ جو خواب والا واقعہ تقریباً ملتا جلتا ہی ہے.
یہ والا واقعہ پھر آپ بیان فرما دیجیے گا انشاءاللہ.
وہ جو واقعہ ہے اس میں بھی تقریباً بات اسی طریقے کی ہے, لیکن اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف سفر کرتے ہیں, کیونکہ آپ تاجر تھے اور آپ یمن کی طرف جاتے تھے, तो जब आप वहां पहुंचे तो वहां पर आपको एक बूढ़ा आलिम मिला। उस बूढ़े आलिम ने इनको जब देखा तो औसाफ ऐसे कमाल के थे, तो खुद ही पूछा कि क्या तुम हरम से आए हो, काबे से आए हो, फिर पूछा क्या तुम कुरैशी हो, फिर पूछा कि क्या तुम ताजिर हो। ये सब बयान करने के बाद उस बूढ़े आलिम ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे मुतालिक एक खास अलामत है। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कहा वो क्या है, तो उसने कहा कि आप अपना कुर्ता उठाएं, मैं आपका पेट देखूंगा। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला शुरू से बाहया थे, तो फरमाने लगे कि नहीं ऐसे नहीं, पहले मुझे बात बताओ। तो कहने लगे कि मैं अपने इल्म से ये बात जानता हूँ कि ये जो वक्त चल रहा है ये उस नबी का चल रहा है जो नबी आखिरुज़ ज़मां होंगे और जिनकी शरीयत क़यामत तक बाकी रहेगी और जो अल्लाह के महबूब होंगे, लेकिन उनके जो दो साथी होंगे उनमें से एक के पेट पर एक काला तिल होगा।
अल्लाह,
अब जब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने कुर्ता उठाया तो वो जो काला तिल था ना वो मौजूद था।
सुभान अल्लाह।
तो फिर कुछ अशआर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने को सुना।
क्या बात।
फिर वही वाकया है कि फिर जब सिद्दीक अकबर वापस आए, मक्के के ताजिरों ने और बड़े बड़े सरदारों ने कहा कि हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे कि तुम आते तो हम कोई फैसला करते, तो यही खूबसूरत बात कि जब उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का दावा कर दिया है, तो आप यहाँ से सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और यही सोचने लगे कि मेरी तो उनकी अच्छी दोस्ती है। अब जब वहां गए तो इसी तरह के अल्फाज और फिर वही सारा वाकया सुनाना, लेकिन वहां पर यह है कि जब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि तस्कीन कल्ब के लिए कोई ऐसी बात इरशाद फरमाने, क्योंकि आपका दावा गैर मामूली है, तस्कीन भी गैर मामूली चाहिए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम यमन में उस बूढ़े आलिम से नहीं मिले थे।
अल्लाह अल्लाह।
सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने अर्ज की कि यार मैं तो बहुत सारे बूढ़ों से मिला था।
जी जी।
तो हुजूर ने फरमाया नहीं, वो आलिम जिसने तुम्हें अशआर सुनाए थे मेरे मुतालिक बयान किया था। तो ये सुनते ही सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने फौरन ईमान ले करा और आपने
कलमा। क्या बात है, क्या बात है सिद्दीक अकबर की। चिश्ती भाई वो ख्वाब वाला वाकया अगर आप
सिद्दीक एक बार अल्लाह तआला ने एक बार ख्वाब देखा कि मक्का मुकरमा के अंदर जो है वो चांद उतर आया है और इस अंदाज में उतरा है कि मुख्तलिफ अज्जा में तकसीम हुआ और उसका एक एक चमकदार टुकड़ा जो है चांद का वो हर हर घर के अंदर जो है वो पहुंच
गया,
शरीफ के हर हर घर के अंदर पहुंच गया। और फिर जब वो हर हर घर में पहुंच गया उसके बाद वो सारे के सारे अज्जा जमा हुए, चांद मुकम्मल बना और पूरे का पूरा चांद सईदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की गोद के अंदर।
अल्लाह अकबर, वाह वाह।
आपने ये देखा, ये अजीबोगरीब किस्म का ख्वाब था।
सही बात है।
चांद का उतरना और फिर तकसीम होना, फिर जमा होकर इनके पास आ जाना। तो आपने फिर एक राहिब से इसकी ताबीर पूछी तो उसने बताया कि अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वसलाम वहां जलवागर होंगे मक्का पाक के अंदर और आप उन पर ईमान लाने वाले।
वाह 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 वाह।
उनके जो वो पूरे का पूरा चांद का आ जाना था वो आपके इस्लाम की जानिब। और फिर जो रफाकत नबी करीम अलैहिस्सलाम की नसीब हुई है, इस ख्वाब में भी इशारा था कि जो मकाम और मर्तबा हुजूर की बारगाह में इन्हें हासिल है ख्वाब में दिखा दिया।
क्या बात है, सारा के सारा चांद इनको मिल गया। अल्लाह अकबर। यहाँ एक बात याद रखे मरीज के नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने जब वाकया बयान किया, हमारे फराज भाई ने बयान किया, अदनान चिश्ती भाई ने बयान किया, सिद्दीक अकबर के ईमान के चर्चे पहले ही हो चुके थे और पहले ही बता दिया गया था कि ये ईमान लाने वाले हैं, वजीर मुस्तफ़ा हैं और इनके जरिए अल्लाह ने दीन का बड़ा काम लेना है। तो अल्लाह पाक ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला को बड़ा मकाम दिया और बिला तरद्दुद बगैर तवक्कुफ के
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے مردوں میں پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شان دی اور پھر عمر بھر حضور کی خدمت میں رہے, اور آج بھی حضور کی خدمت میں آپ کی رفاقت میں ہیں, قیامت میں بھی حضور کی رفاقت میں ہی رہیں گے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. انشاءاللہ اس پر مزید کچھ گفتگو کریں گے, کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام کے مزید ٹاپکس بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب سے گزارش یہ ہے, بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے, اس لیے ان تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں, یہ یعنی آپ کی افضلیت کی وجہ سے خلافت کا منصب ہے؟
یعنی افضلیت کی وجہ خلافت کا منصب ہے کیا؟
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر یا حضرت عثمان غنی یا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو جو خلیفہ رسول بنے ہیں
جی,
تو خلافت کی وجہ سے ترتیب افضلیت نہیں ہے.
صحیح.
یعنی ایسا نہیں ہے جو پہلے خلیفہ بن گیا اس لیے وہ افضل ہو گیا, بلکہ سبب خلافت جو بنا نا وہ افضلیت ہی بنی.
واہ 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 واہ.
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو سب سے افضل تھے, اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور حضور کی جانشینی انہی کو عطا فرمائی.
اللہ اکبر.
تو امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کی کئی احادیث کریمہ میں دلائل موجود ہیں, قرآن پاک سے دلائل موجود ہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, سب سے بڑھ کر پرہیزگار جہنم سے بہت دور رہے گا.
واہ واہ واہ.
اس آیت کریمہ میں جو لفظ اتقا استعمال ہوا ہے, مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کیا بات.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت و شرافت و کرامت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اتقا ہے. تو بنص قرآنی اتقاکم,
واہ واہ,
یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وسیجنبہا الاتقا میں وہ مراد.
کیا بات.
تو یوں سب سے بڑھ کر شرافت والے آپ ہوئے. اسی طرح احادیث کریمہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کئی ایسی اشارے کیے, بعض صورتوں میں تو کھل کر گویا ان کی فضیلت کو بیان فرمایا. ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ لا ينبغي لقوم, کسی بھی قوم کے لیے یعنی کسی بھی جماعت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے, فیہم ابو بکر, جن میں ابو بکر موجود ہوں. کیا بات مناسب نہیں ہے؟ ائیں یؤمہم غیرہ,
واہ واہ,
کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کر سکے.
کیا بات کیا بات.
وقت وصال سے مرض وصال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازیں اپنے گھر میں ہی پڑھی ہیں اور مسجد میں نہیں تشریف لائے. البتہ تین نمازیں ایسی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت میں پڑھی ہیں.
واہ واہ واہ.
نبی امام الانبیاء ہیں لیکن اپنے موجودگی میں مصلی امامت جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ.
سبحان اللہ.
حتیٰ کہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا مورو ابا بکر ان یصلی بالناس, ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں.
سبحان اللہ.
تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور سے بہت محبت کرتے تھے, اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر نہ ہوں, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قلب اثر پر یہ بھی ایک گرا تھا کہ ان کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا, حضور نہ ہوں.
اللہ.
تو مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کا جو ایک کام ہے یہ کوئی آسان منصب ہے بہت بڑا. تو یہ رقیق القلبی کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بہت رقیق القلب ہیں, آپ کے غیر موجودگی میں وہ امامت نہیں کر پائیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پھر حضور نے فرمایا کہ ان کو کہو نماز پڑھیں.
سبحان اللہ.
جہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پھر پڑھائی.
واہ واہ.
تو یعنی حضور کا اس قدر شدت سے حکم تھا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایک وقت ایسا ہوا کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ نماز پڑھا رہے ہیں, تو ایک موقع ایسا آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی چونکہ سلیکٹ ہو چکے تھے امامت کے لیے, تو یہ اس وقت نہیں تھے, اب کس کا ان کا انتظار ہو رہا تھا کہ آئیں آئیں آئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی صحابہ نے آگے کیا کہ وہ تو ابھی تک نہیں آئے
جی,
آپ ہی نماز پڑھا رہے.
تو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی
جی.
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ میں امامت کی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں قرات اور یہ سب چیزیں کہ آج صدیق اکبر نہیں ہے امامت پہ.
واہ واہ واہ.
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز دوبارہ پڑھوائی.
اللہ اکبر.
حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھانے میں کوئی خلل نہیں تھا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں امامت کے لیے
کیا بات ہے,
جس کو اپنے سامنے منتخب فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگرچہ نماز پڑھائی لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دوبارہ امامت کروائی ہے.
کیا بات.
اچھا, اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں, حضرت مولا علی بھی ہیں, وہ بھی بڑے بڑے ذریعے صحابہ ہیں, بشمول حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما. ان سب کی توجہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں کس کی طرف گئی؟
حضرت عمر کی.
حضرت عمر کی.
واہ واہ واہ.
تو یہ حضرات صحابہ بھی فضیلتوں کو جانتے ہیں.
کیا بات ہے کیا بات.
تو امامت کا تعلق ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ہی سلیکٹ کیا ہے, وہی امامت کر رہے ہیں. اب وہ نہیں ہے تو کون کرے گا؟ تو یہ صحابہ کرام علی رضوان نے ہی حضرت عمر کو آگے کیا.
اللہ
تو
اللہ
فضیلتیں یہ سب جانتے ہیں
بے شک.
تو انہی فضیلتوں کی وجہ سے خلافت بھی ان حضرات کو اسی ترتیب سے.
کیا بات ہے واہ واہ.
جب
کیا بات. ایمان تازہ کر دیا مفتی صاحب نے سبحان اللہ, بڑے خوبصورت انداز میں خلافت کے بارے میں ذکر فرمایا. کچھ اور کال دیجیے گا.
میرا سوال فراز مدنی بھائی سے ہے. حضور یہ ارشاد فرما دیجیے کہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی زندگی کیسی تھی, یعنی ایک تو عوامی زندگی ہوتی ہے اور ایک انفرادی لائف, تو وہ کیسی تھی؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
انفرادی زندگی آپ کی عبادات یا گھر والوں کے ساتھ تعلق, اس تعلق سے اگر کوئی اجمالی آپ بیان فرمائیں.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے عکس تھے اور تربیت کے مظہر تھے, اور ظاہر ہے کہ جو صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئی وہ کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی, یہاں تک کہ قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے. تو یہ جو رفاقت تھی یہ تو کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئی, اور یہاں تک کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لا رہے ہیں تو پھر تربیت کا انداز بھی کیسا ہو.
واہ واہ.
اور پھر ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو منصب خلافت تھا اور جو سارے معاملات تھے وہ سنبھالنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھے, تو جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے نا اس کی تربیت بھی ویسی ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ معاملات کے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی میں حضور کے دیکھے ہوں گے وہ اور کسی کو میسر ہی نہیں ہوئے. تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے ایسے چیزوں میں سمجھ لیں کہ یکتا تھے اور رازدار تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, تو یوں تربیت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ویسی ہی ہوئی. اور آپ کا باہر کا معاملہ بھی جو تھا وہ بھی ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے مطابق تھا, اور گھر کے اندر بھی جو آپ کا سلسلہ تھا وہ اسی طریقے سے تھا, یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر عبادت کے معاملات دیکھیں, ابھی ابتدائی اسلام ہے
جی,
ابھی قرآن پاک کا نزول جاری ہے, آپ نے اسی وقت اپنے گھر کے اندر ایک مسجد کی تعمیر کر لی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, نمازیں پڑھا کرتے تھے اور ایسی قرات کیا کرتے تھے کہ آس پاس والے جمع ہو جائے کرتے تھے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سن کر وہ داخل اسلام ہو گئے. یہ ابتدائے اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی جو ہے وہ وحی کا نزول ہے, ابھی سلسلہ جاری ہے, لیکن ابھی اعلانیہ کعبے میں جو ہے وہ نمازوں کا سلسلہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں اپنی عبادت کا معاملہ شروع کر دیا. اسی طریقے سے جو اگر تربیت کی بات کی جائے تو ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ کے جو شہزادے تھے उनकी किसी पड़ोसी के साथ जो है वो अनबन हो गई, तो अब तरबियत का अंदाज देखें। बालों का तो होता है ना, बंदा बाहर वालों को तो समझा रहा होता है लेकिन घर वालों के अंदर सामने से जो ना वो सरफे नजर कर रहा होता है, उनकी वो उस अंदाज में तरबियत नहीं कर पा रहा होता। लेकिन सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने कैसी तरबियत फरमाई कि अपने शहजादे को फरमाने लगे कि तुम इससे झगड़ा ना करो, इसलिए कि लोग तो तुम्हें देखकर गुजर जाएंगे अगर कि तुम हक पर हो, लेकिन बाद में तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे।
वाँ
वाँ। ये सुनकर उनके जो शहजादे थे उन्होंने फिर जो भी मामला था वो रफा दफा कर दिया। तो यूं सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला घर के मामला भी इसी तरह ही चलाया करते थे। फिर आपकी सीरत के अंदर तो इस तरह के वाकियात कसरत से मिलते हैं कि आप लोगों के जाकर काम कराया
करते
थे, यानी ये भी एक तन्हाई वाला मामला है ना, यानी किसी को पता ना चल सके, इनफरादी मामला है, किसी को पता ना चल सके कि मैं जो है वो खलीफा होने के बावजूद भी ये काम कर रहा हूँ। जैसे कि एक मशहूर वाकया है कि एक औरत का जो है वो बूढ़ी अम्मा थी और उसके जो है वो घर के काम काज सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला नो करके आ जाया करते
खामोशी के साथ।
तो उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नो लहरे नेकियों के मामले में रेस लगाते थे कि मुझे सिद्दीक अकबर की नेकियों तक किसी तरह मैं पहुंचू, किस तरह का मामला कर लूँ। लेकिन जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकाम सिद्दीक अकबर को दिया था वो उनका ही खासा था। तो जब आपने देखा कि एक मर्तबा आपको हुआ कि मैं देखूं कि ये कौन है कि रात में ही ये सारे काम इस बुढ़िया के करके आ जाता है, तो जब देखा तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला सारे काम काज करके वहां से बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं। तो ये इनका अंदाज हुआ करता था तन्हाई के अंदर, फिर इबादत के मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाया करते थे। जैसे भी जो आयत पढ़ी मुफ्ती साहब ने वैसे उजन नबू अल्लाह, एक होता है मुत्तकी, मुत्तकी के लिए भी क्या है उसका तकवा उसको गुनाह से ना बचा सके तो वो जानवर से भी बदतर है। तो तकवे के लिए क्या जरूरी है, गुनाहों से बचना। जब बाल औकात बंदा बाहर गुनाहों से बच जाता है लेकिन तन्हाई में असबाब होते हैं गुनाह से नहीं बच पाता। लेकिन ये सिर्फ मुत्तकी नहीं, ये अतका है, कुरान इनके तकवे की गवाही दे रहा है। तो आप सोचें कि उनका बाहर का मामला और घर का मामला किस तरह होगा।
क्या बात, इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा नाजरीन को, दावत इस्लामी की एक किताब है मकतबुद्दीन की, फैजान सिद्दीक अकबर, ये आप पढ़ लें, डाउनलोड कर लें, अगर आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर खरीद लें मकतबत मदीना से। ये पढ़े इंशाल्लाह आपको सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के इनफिरादी जो मामलात हैं वो भी आपको इंशाल्लाह मालूम होंगे। एक और कॉल दीजिएगा।
मौलाना अदनान चिश्ती साहब से सवाल ये है, इरशाद फरमाएं सिद्दीक अकबर का मतलब क्या है और क्या कोई मनसब या फकत लकब है? नैज ये भी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के अलावा किसी और को उम्मत में सिद्दीक अकबर कहा है? इरशाद फरमाएं, जज़ाकअल्लाहु खैरन।
जी अदनान जाई, ये सिद्दीक का मतलब फिर ये खाली लकब है या कोई वाजे इसमें कोई मुनासिबत है?
सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जो लकब है ये तो गोया आपके नाम की तरह मशहूर है।
अल्लाह अल्लाह,
जब सिद्दीक अकबर कहा जाता है तो जहन फौरन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मुंतकिल होता है। और इस पर खुद जनाब सैयदना अलीउल मुर्तजा की गवाही मौजूद है, फरमाते हैं एक बार कुछ सहाबे किराम अलैहि मुर्दवान जो है वो उन्होंने देखा के सीना अली उल मुर्तजा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम खुश तबई फरमा रहे हैं, तो कहा कि कुछ अपने दोस्तों के बारे में भी बताइए। तो आपने फरमाया नबी करीम अलैहि सलाम के जितने असहाब हैं सब मेरे दोस्त हैं। जब ये कहा तो उन्होंने कहा अच्छा वो उनके बारे में बताइए, अबू बकर सिद्दीक के बारे में बताइए। उन्होंने कहा कि उनकी क्या बात करते हैं, ये तो वो है जिनके बारे में मैंने सिद्दीक होना नबी करीम अलैहिस्सलाम की जबान से सुना, अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिब्रील अमीन भी इन्हें सिद्दीक कहा।
अल्लाह अल्लाह,
इनका लकब जो है खुद जनाब सैयदना अली अल मुर्तजा फरमाते हैं ये अल्लाह करीम ने आसमानों से आपका लकब सिद्दीक आपके अकबर रज़ी अल्लाह। और फिर जो यूं कह लें कि सिद्दीक, एक तो ये वस्फ आपका और सादिक व सिद्दीक में एक फर्क बयान किया जाता है कि सादिक वो होता है कि जो बात जैसे है उसी तरह कहे,
ठीक है,
जिसको सच बोलना कहा जाता है। और सिद्दीक कहते हैं उसको, और भी माना जिक्र किए गए लेकिन मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक माना जिक्र फरमाया, फरमाते हैं सिद्दीक वो है जैसे कह दे मामला उसी तरह हो
जाए,
तरह बता दे और सिद्दीक वो जैसे वो कह दे उसी तरह मामला हो जाए।
अल्ला अल्ला।
और इस पर फिर आपने जनाब सैयदना यूसुफ अला नबीना वाली सलातु वसलाम के बारे में अल्लाह करीम फरमाता है यूसुफु अय्युहस सिद्दीक, हजरत सैयदना यूसुफ अलैहि सलातु वसलाम के सामने मुख्तलिफ तरह के ख्वाब बयान किए गए, बादशाह का ख्वाब बयान किया गया, आपने जैसे कह दिया मामला उसी तरह हो गया, फरमाया यूं यूं होगा और उसी तरह हुआ। वो आदमी आपके पास आया, एक ने कहा जी मैंने ये ख्वाब देखा है, दूसरे का मैंने ये ख्वाब देखा है, फरमाया इसकी ताबीर ये है इसकी ताबीर ये, उनका जी हमने झूठ बोला था, ऐसे ही बयान किया, फरमाया जैसे मैंने कह दिया है वैसे ही हो
वैसे ही
और उसी तरह हुआ।
वाह वाह।
जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का
یہ کمال ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے صدیق فرمایا, جیسے آپ نے کہہ دیا ویسے ہی ہو گیا. ایک صحابی رسول ہے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, ان کے بارے میں صحابہ کرام علیہ مردوان سے پوچھا گیا بھائی وہ کہاں ہیں, حضرت مالک رضی اللہ عنہ غالب ہے, کہا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں.
اللہ
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھائی وہ کہاں ہیں, ان کا حال کیا, فرمایا وہ آ رہے ہیں.
اللہ
آپ نے جیسے فرمایا تھا اللہ کریم نے انہیں زندہ کر دیا اور وہ آ کر.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو لقب ہے صدیق اور پھر ساتھ میں اکبر, یہ صدیق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر ابوبکر.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کال کی طرف بڑھوں گا مگر صدیق کے تعلق سے میں ایک روایت آپ کو کنز العمال سے سناتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میں نے ہر آسمان پر اپنا نام یوں لکھا ہوا دیکھا, محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق خلفی, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ, یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی ہے اور دوسرا آپ کی صدیق ہونے پر بھی ہے. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ آپ سے راضی ہو اور اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی اپنی رضا عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا.
میرا نام محمد علی حسن افواری ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے محسن بھائی, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں کتنے نکاح فرمائے اور آپ کی اولاد کتنی تھی؟ جزاک اللہ خیر.
آمین. انشاءاللہ اس کے بارے میں جواب فراز بھائی سے لیں گے. ایک اور کال دیجیے گا.
حافظ شہر یار اتاری دندہ شاہ براول سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ الکریم میاں عدنان چشتی صاحب بھی موجود ہیں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو سیرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سب سے خوبصورت واقعہ کون سا لگتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
وقت عدنان بھائی جی, کون سا واقعہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس کی طرح اشارہ کر دیں.
جو غار ثور کا واقعہ ہے نا, اور اس میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کبھی آگے ہونا, کبھی ہونا, کبھی دائیں ہونا, کبھی بائیں ہونا, اور پھر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھنا اور ان کا بتانا. یا رسول, سرکار فرماتے ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھ سے پہلے, مطلب موت آئے یا کچھ تیر وغیرہ کچھ ہو تو مجھ سے پہلے تم فوت ہونا چاہتے ہو, میں موت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے جو ہے میری روح
نکل,
آپ کے سامنے فوت ہو جاؤں, یعنی کوئی نقصان آپ کو نہ پہنچے مجھے پہنچے.
کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیا بات ہے, فراز بھائی سے جواب لے کر پھر انشاءاللہ صدیق اکبر کے کچھ اوصاف پر بات کریں گے. آپ کے نکاح کتنے تھے اور آپ کی اولاد مبارک؟
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمائے تھے دو مکہ مکرمہ میں اور دو مدینہ منورہ میں. آپ کے جی ہاں چار نکاح تھے آپ کے, اور چار آپ کے شہزادے تھے اور تین آپ کی شہزادی.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزید تفصیل اگر جاننا چاہیں جی تو فیضان صدیق اکبر میں آپ کے اولاد امجاد کے تعلق سے آپ کو پورا مل بھی جائے گا, آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. میں چاہوں گا کچھ اوصاف بھی ہم شامل کریں مفتی صاحب. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک وصف اگر آپ اور اس کے تحت کچھ گفتگو فرمائیں, اس طرح پھر فراز بھائی اور پھر انشاءاللہ عدنان چشتی بھائی بھی گفتگو فرمائیں گے.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انکساری اور توازو بہت زیادہ تھا.
واہ واہ واہ.
اور اس توازو اور انکساری کے حوالے سے جیسے ایک واقعہ, تو وہ یتیم بچیوں کے گھر جو آپ کا ایک سلسلہ خلیفہ بننے سے پہلے تھا ان کی بکریوں کا دودھ دوہ لیا کرتے تھے
جی.
تو خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ کام سر انجام دیتے رہے. عمومی طور پہ ہماری جو اس وقت جو ہماری لائف اسٹائل ہے اس کے اندر منصب آنے سے پہلے ہمارے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں, اور منصب ملنے کے بعد جہاں چار آدمی ہاتھ चूमने वाले हों, आगे पीछे प्रोटोकॉल करने वाले हों, तो हमारी हालत चेंज हो जाती है, हम पहले से बदल जाते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में ऐसी कोई तब्दीली नहीं थी। और इसी तरह का एक वाकया हज़रत सैयदुना मैमून बिन मेहरान कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में कुछ अहबाब बैठे हुए थे और एक शख्स आया और उसने यूं सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या खलीफत रसूलिल्लाह, कि ए अल्लाह के रसूल के खलीफा आप पर सलाम हो। तो हज़रत सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निहायत ही ताज्जुब के साथ इरशाद फरमाया कि इतने सारे लोगों में तुमने खास मुझे ही सलाम किया, यानी मुझे ही सलाम किया और बकिया लोग क्या सलाम के लिए आपको नजर नहीं आया।
अल्लाह,
तो अब ये सलाम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला से सलामती की दुआ
जी।
तो क्या इस सलामती की दुआ में, जितनी खैर बरकत वाली दुआ है, इसमें आपको मैं ही सिर्फ हकदार नजर आया कि इतने सारे लोग नजर नहीं आए? तो यानी इतने सारे लोगों में अगर मैं बैठा हूँ और मैं खलीफा रसूल की हैसियत भी मुझे है, लेकिन इतने सारे मजमे में जब मैं हूँ तो मुझे अकेले सलाम करने के बजाय तुम्हें चाहिए था कि सबको सलाम करते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो ये एक आजी का, एक तवाज़ो का एक इजहार आपने फरमाया कि खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद भी आपने उस सलाम पर अपने अंदर कोई ऐसा कि मुझे ये एजाजी तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया, इतने सारों को छोड़कर मुझे सलाम किया, ये देखो कितना मेरा अदब करता है, कितनी मेरी ताजीम करता है, इसके बजाय उसकी ही इसलाह फरमाई कि सलाम करना है, सबको सलाम करना है।
इसमें एक आदाब सलाम भी यही है ना कि अगर मजलिस में लोग बैठे हो, कोई बाहर से आए, तो सबको सलाम करे, किसी एक को खास को मुखातिब करके सलाम ना करे।
हाँ, इस तरह जब सारे ही सलाम के अहल हैं
जी,
सारे ही मुसलमान बैठे हैं, सभी सलाम के हकदार हैं, तो भी किसी एक को बिल्कुल मुंतखब करके सलाम नहीं करना चाहिए, सबसे ही सलाम किया जाए। लेकिन ये अलग बात है कि अब कोई अजमत और शान वाला बैठा है तो सबसे सलाम मुसाफा करते करते 10 बोसी करनी है, तो जो उसका अहल है उसकी 10 बोसी की जाए।
माशाल्लाह, आज दीवा इनकी सारी पर आपने एक वाक्य सुनाया, एक वाक्य शुरू में हमने सुना था, यहाँ हमारे लिए भी दर्स है कि हम अपनी जिंदगी में भी इनकी सारी और आज दी झूठी मूठी नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हकीकत हमारी आजदी के साथ जिंदगी गुजरे अल्लाह के लिए, क्योंकि जो अल्लाह के लिए आजदी करता अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमाता। फराज भाई, कोई और वस सिद्दी के पर, वैसे तो औसाफ हमीदा के आपके मुरक्का और मुरस्सा सब आपके अंदर है, तो मजीद क्या एक वस आप बयान फरमाएं?
वो हदीसे पाक है ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छे औसाफ और खिसाल 360 हैं, और तबारक व ताला किसी को एक अता फरमा दे तो उसी की बरकत से उसको जन्नत में दाखिल फरमाते हैं।
अल्लाह,
अकबर रजी अल्लाह तआला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे अंदर भी उनमें से कोई खिसाल और कोई वस पाया जाता है, कोई खसलत पाई जाती है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हारे अंदर तो सारी की सारी खसलत पाई जाती है, तो मैं जिस खसलत का बयान करूंगा वो है आपकी सखावत
जी,
और आपकी सखावत आपका ऐसा वस्फ है कि इसकी गवाही खुद कुरान देता है।
जी,
वो जिन पीछे तस्किरा चल रहा है सिद्दीक अकबर का, अलतका, कि वो जो जहन्नम से दूर रखा जाएगा वो कौन है, उसकी उसका पहला वस ये बयान किया कि वो जो अल्लज़ी युती मालो यतज़क्का, वो अपने माल को इसलिए राय खुदा में खर्च करता है ताकि खूब पाकिजा हो जाए। ये आपका जबरदस्त किस्म का वस्फ है, यानी राय खुदा में माल खर्च करना। वैसे तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की सखावत बड़ी मशहूर है
जी,
लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सहाबा किराम इस वस्फ पे खाली थे, बल्कि आला मकाम पर फाइज थे, आला दर्जे पर फाइज थे, और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की ऐसी सखावत के वाकयात मिलते हैं कि कुर्बान जाए बंदा। एक वाकया तो ये है कि जिस दिन आप ईमान लेकर आए, यानी अभी ईमान लेकर आई है, और उसी वक्त आपके पास 40,000 एक कॉल के मुताबिक दिनार और एक कॉल के मुताबिक दिरहम थे, तो आपने वो सारे के सारे अल्लाह की राह में खर्च कर।
वाह वाह वाह।
अच्छा, इसी तरीके से आप खुद सोचें कि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की सखावत कैसी होगी, और हुजूर अलैहिस्सलाम का सिद्दीक अकबर एतमाद कैसा होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम सिद्दीक अकबर के माल को ऐसे ही इस्तेमाल करते थे जैसे अपना माल होता है। वैसे तो सब ही हुजूर की बरकत से ही है, हुजूर अलैहिस्सलाम की मिल्कियत है, लेकिन जिस तरह बंदा अपने जाती माल में तसरुफ करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम इस तरह का तसरुफ किसी और के माल में नहीं करते थे, लेकिन सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के माल में हुजूर अलैहिस्सलाम का तसरुफ ऐसा होता था जैसे बंदे का अपना जाती माल।
क्या बात।
और फिर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के माल ने हुजूर को फायदा कैसे पहुंचाया, हुजूर की बरकतें कैसे ली, ये खुद हुजूर फरमाते हैं कि मुझे सिद्दीक अकबर के माल ने जितना नफा पहुंचाया है उस किसी और के माल ने इतना नफा नहीं पहुंचाया। और गालिबन इस तरह की भी रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर
مجھ پر جس جس نے احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا، لیکن صدیق اکبر کے جو احسانات ہیں ان کا جو بدلہ اتارنا ہے وہ خود رب تبارک و تعالیٰ قیامت میں اتارے گا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ایسی تھی کہ آپ مال خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یعنی آپ کو جتنا مال خرچ کرنا پڑ جائے آپ اس کے لیے تیار رہتے تھے. جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کی بات آئی تو اس وقت سمجھ لے ڈیل جو ہو رہی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 اوقیہ سونا، یہ تقریباً 32 تولے سونا بنتا ہے، 32 تولے سونا آپ دینے کے لیے تیار ہو گئے.
سبحان.
تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا اس وقت جو مالک تھا وہ کہنے لگا کہ آپ نے بڑا تکلف نہیں کر دیا، اگر آپ ایک اوقیے پر بھی ڈیل بنا لیتے تقریباً 6.4 تولہ بنتا ہے، تو اس پہ بھی ہم راضی ہو جاتے. تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا یار آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا. صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر بلال کو چھڑانے کے لیے 100 اوقیہ بھی دینا پڑتا تو وہ بھی دے دیتا.
کیا بات ہے، واہ واہ.
کیا کا مطلب کیا بنتا ہے؟ 650 تولے.
اللہ،
یہ بھی دینا پڑتا تو میں یہ دینے سے باز نہ آتا، میں دے دیتا اور بلال کو میں چھڑوا لیتا.
کیا بات.
یہ آپ کی سخاوت تھی کہ آپ مال خرچ کرنے میں کسی قسم کا بھی پشو پیش نہیں ہوتے تھے، آپ اس کو فوراً خرچ کیا کرتے تھے. اور پھر تبھی تو ان کے دائرے کے سخاوت کی گواہی قرآن نے بھی.
سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ اچھا، پھر یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں ہے کہ جن کو خریدنے میں اپنا مال آپ نے خرچ کیا. روایات میں ریاض النظرہ کتاب کے اندر ہے، سیدنا ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں ستائے جانے والے جن جن غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ان کے نام یہ ہے، سیدنا بلال، سیدنا عامر بن فہیرہ، سیدنا زبیرہ، سیدتنا ام عبی، سیدتنا نہدیہ، ان کی بیٹی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ ان حضرات کو آپ نے جو ہے وہ آزاد کروایا غلامی سے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو یہ ایک آپ کا وصف ہے جو ہم نے آج سنا، اللہ ہمیں سخاوت بھی عطا فرمائے. ایک وصف ہمارے عدنان بھائی بھی بیان فرمائیں گے.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات ہے وہ بہت سارے اوصاف کا مجموعہ ہے، جیسا فراز بھائی نے روایت بیان فرمائی ہے. آپ کا ایک وصف ہے کسی بندے سے سوال نہ کرنا، خودداری جسے کہا جاتا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی اونٹنی پر سوار ہوا کرتے تھے اور آپ کا جو نکیل کی جو رسی ہوتی تھی وہ چھوٹ جاتی تھی، یا بعض روایات کے اندر ہے چابک جو ہے وہ گر جایا کرتا تھا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی کو بٹھاتے. اچھا، اونٹ کو بٹھانا بھی ایک کام ہے اور اس کے اندر وقت لگتا ہے، تکلف بھی ہے، مشقت بھی ہے، سارے کے سارے معاملات ہیں. اور سب سے آسان یہ کام ہے کسی بندے کو بلایا جائے، بھائی یہ اٹھا کے دے دو.
جی جی،
یہ اس کی نسبت آسان ہے. لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اونٹنی کو ہاتھ لگاتے، اسے بٹھاتے، اس کے بعد نیچے اتر کے خود سے اٹھاتے اور پھر سواری پر دوبارہ سوار ہوتے یا اس کو اپنے جانور کو اٹھایا کرتے تھے، پھر سفر کیا کرتے تھے. لوگ بعض اوقات دیکھ کر پوچھتے کہ حضور یہ آپ اتنا جو ہے وہ مشقت اٹھاتے ہیں، ہمیں فرمایا ہوتا ہم آپ کی خدمت کرتے، یہ کام کر دیتے. تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، فرمایا مجھ سے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد لیا تھا کہ کبھی کسی بندے سے سوال مت کرنا. تو یہ سوال کرنا ایک تو یہ ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے دے دیا جائے، مجھے اتنی رقم دے دی جائے، ایک تو یہ سوال ہے. یہ جو چابک اٹھا کے دینے والی بات ہے، رسی اٹھا کے دینے والی بات ہے، فرماتے ہیں یہ بھی سوال میں داخل ہے، آپ اس کو بھی اپنے لیے روا نہیں سمجھا کرتے. اس کے لیے بھی آپ خود سے جو ہے وہ نیچے اتر کر پھر اٹھایا کرتے تھے. اور یہ وہ کام ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کرام علیہ مرضوان سے بیعت لی تھی اس معاملے پر کہ مخلوق میں سے کسی سے سوال نہیں. اور پھر وہ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، دیگر اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی. یہ بہت پیارا وصف ہے، اگر ہم خودداری والا اگر ہم اس کو اپنا لیں انشاءاللہ الرحمن ہمارے بہت سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے. بعض اوقات آدمی جو ہے نا وہ ادھار لینے میں، دیگر چیزیں مانگنے میں بے تکلف ہو جاتا ہے، ضرورت ہے نہیں ہے اس کا تعین کیے بغیر بس عادت بن گئی ہے تو مجھے دے دیا جائے. یہ بھی ایک تعلیم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اوصاف میں سے بہترین وصف ہے اس کو اپنانے کی.
اللہ ہمیں توفیق دے ہم سخاوت بھی اختیار کریں، خودداری بھی اختیار کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے، اور جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تقویٰ بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، قافلوں میں سفر کریں، 72 نیک اعمال کو اپنی زندگی میں اگر ہم نافذ کر لیں، اجتماعات میں آئیں، تو انشاءاللہ فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نصیب ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے دنیا میں، بوقت موت اور قبر و آخرت میں ہمیں مالا مال فرمائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر